الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ یوں کیا ہے کہ اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرے گا بعد اس کے اس کو سیدھا راستہ امر حق واضح ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر وہ دوسرے رستے پر ہو لیا تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے. سب سے بڑی جو خوفناک وعید ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کو جو کچھ کر رہا ہے وہ گناہ کے کام اس کو وہ کرنے دیں گے, یعنی اس کو ہدایت اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے جانے کی. یہ کس بات پر یہ سزا ہے؟ اتنی سب اس بات پر سزا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے, ان کی مخالفت کرتا ہے, کیونکہ یہ سیوا کفار کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کوئی معمولی بات نہیں. آج ہمیں اسی کا جائزہ لینا کہ ہم کتنی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ کافر مخالفت کرے تو کافر تو کرے, ہم مسلمان ہوتے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت, کیسی ہمت اور کیسی جرات ہماری ہو گئی. یہ جو آیات ہیں یہ اصل میں نازل ہوئی ہیں ایک منافق چور خائن شخص کے بارے میں جو بعد میں مرتد ہو گئے. منافق تو تھا ہی, علل اعلان وہ کافر ہو گیا. یہ خاندان تھا, اس میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا بشیر, تھا وہ منافق. اس نے ایک صحابی کے ہاں چوری کی اور جب فرائن قبیلہ سے اس کا شبہ ہوا تو اس کے خاندان والوں نے جان بچانے کے لیے حضرت زبیر ایک صحابی کا نام دیا کہ انہوں نے چوری کی. بہرحال قصہ طویل ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جن پہ نام غلط لگایا گیا تھا انہوں نے کسی کو بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کرتے کرتے رک گئے. پھر یہ آیات نازل ہوئی کیونکہ خیانت اور چوری ظاہر کی گئی اور مان پھر نکالا گیا اور جس کا مان تھا اس کو بھیجا ہے. یہ قصہ ہوا. تو یہ قصہ جب ہوا تو یہ سب جو بشیر تھا یہ اس پر ناخوش ہو کر اللہ منافق تو تھا ہی, اللہ مرتد ہو گیا. اپنے کو تو مسلمان کہہ رہا تھا لیکن تھا منافق, وہ مرتد ہو گیا اور مکہ مکرمہ جا کر مشرکوں سے جا ملا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ کہ یہ مومنین کو چھوڑ کر غیر مومنین کا طریقہ اختیار کر لیا. اس کو جو کرتا ہے ہم کرنے دیں گے, یہ ڈھیل مل جائے گی. مجھے ڈھیل ملی رہے کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے حرام میں مبتلا ہے، اس کو کوئی آفت نہیں آتی، وہ کرتا رہتا ہے، چھوٹتا نہیں، نہ کوئی چیز ایسی آفت آتی جس سے وہ چھوٹ جائے وہ گناہ. یہ حق تعالیٰ کا یہ قہر ہے جس کے اوپر گناہ. اسی آیت کے بارے میں ایک سے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ. ان بزرگوں کا آپ کو پتہ ہی ہوگا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ سادات میں سے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اور ان کا زمانہ وہی ہے جو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور ہے، اور یہ عراق میں تھے، ان کی خانقاہ تھی، میں ہزاروں مرید ہوتے، اور یہ قصہ ہے 500 ہجری کا، مثلاً 500-600 ہجری کا قصہ ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جس کو آپ میری مریدی کہہ کر رد کر دیتے ہیں، یہ ہمیشہ سے ہے، ظاہر ہے کہ دین کا بڑا حصہ رہا ہے اس کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی 48 صفحہ ہوتے تھے، یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اس 500-600 ہجری میں شاہ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں موجود تھے. احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو قصہ مشہور ہے، اور وہ قصہ بہت مستند ہے، تمام علماء کہتے ہیں کہ بالکل ہزاروں آدمی اس کو دیکھا کہ وہ موالد شریف پر گئے مدینہ منورہ، اور وہاں سلام عرض کیا تو بلند آواز سے جواب آیا کہ وعلیکم السلام اے میرے نوازے، کیونکہ وہ سادات میں سے. اس پر یہ بے اختیار وجہ میں آ کر انہوں نے شعر میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ، سلام تو ہم آپ کو دور سے نہیں بھیجتے تھے، میں یہاں پر اپنے دست مبارک دیجیے کہ میں اس کو بوسا دوں. تو زمانے میں یہ سب عمارت تو تھی نہیں، قبر شریف نام ہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر شریف سے چمکتے ہوئے نکلا، جس کو ہزاروں ہزار آدمی اس پر موجود تھے، سب نے دیکھا اور انہوں نے بوسا دیا. یہ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ، ان کی بزرگی تو ابتدائی ہوئی لیکن یہ بزرگ ہوئے کہتے. یہ جب یہ قصہ ہوا اس وقت بھی کسی نے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا آپ ان پہ رش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ان پہ میں رش کیا کروں، سچتے رش کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مجھ کو اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا شرف مل گیا، تو اس وقت نماز کا وقت ختم ہوا تھا اور مسجد نبوی سے لوگ نکل رہے تھے، مسجد نبوی کے زینوں پہ جا کر لیٹ گئے اور سب ان کے اوپر سے لانگتے ہوئے لانگتے ہوئے نکل گئے، اس لیے کہ یہ دماغ کے خناس نہ آ جائے کہ میں کچھ. آج ہم نے دو ڈیوٹیاں سیدھی کرتے ہوئے شرم آتی مسجد سے آتے جاتے، پھر نمازی میں ڈیوٹیوں پہ سیدھا کرتے تاکہ دماغ سے کچھ خناس ہی نکل جائے. یہ دیکھیے اتنے بڑے شہر، یہ شہر اتنے بڑے کس طرح سے ہوئے، اپنے کو کچھ نہیں سمجھ. چنانچہ فرماتے تھے کہ میری حیثیت تو بس ایسی ہے جیسے دیوار پہ بیٹھا ہوا ایک مچھر، مچھر تو موزی ہوتا ہے، یہ تھا ان کا حال. اور یہ فرماتے تھے حالانکہ پتہ نہیں ان کی خلفہ ہی کی تعداد اتنی تھی کہ عراق کا کوئی شہر ایسا اندر جائیں کہ خلفہ نہ موجود ہو، اور مریضوں کی تعداد تو بہت پوچھ. فرماتے تھے کہ میں اگر میرے دل میں یہ وسوسہ بھی آئے کہ میں کسی کا شیخ ہوں، اس پہ بدعا لکھنا کہ میرا حشر فرعون جیسا ہو جائے، حامان جیسا ہو جائے، نمرود جیسا ہو جائے، اگر میرے دل میں یہ وسوسہ بھی آ جائے کہ میں کسی کا شیخ ہوں، یہ ایسے نکل. تب ان کو اتنا رتبہ ہوا تھا. من تواضع للہ، جو اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. مسلمان کی تو شان نہیں ہے کہ اپنے کو مٹاتا جائے دوسروں کے سامنے گرتا کر جائے. اور اسلام ہے ہی ایسا، اسلام میں باتیں ہی ایسی ایسی ہیں، جتنا اسلام پہ عمل کرو گے خود ہی مٹتے چلے جاؤ گے. جتنے اسلامی ہوگا پتا چلتا ہے مٹ گئے، لوگوں نے ملا کہا، لوگوں نے حقیقت اپنے کو مٹائی نہیں، اسلامی ہوگا پتا پیار کرنا اپنے کو مٹائی. جتنی چیزیں اسلام میں ہیں سب مٹانے ہی والی ہیں. ان کا اس آیت کے بارے میں، احمد کبیر کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ، اس آیت کے بارے میں جو ہم تلاوت کی گئی وہ میں رسول، اس کے بارے میں فرماتے ہیں بزرگوں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیثوں کو رد کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کلام اللہ کو رد کیا. یاد کر، بہت سے لوگ تو قولاً الانعام یہ کہنے لگ جائے کہ بس کلام پاک ہی جیسے سب کچھ کے بعد حدیث شریف کو ہمیں ماننے کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں. اور جو یہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے وہ فعلا اس پہ آ گئے. چنانچہ بہت لوگوں کو ابھی یہ شبہ ہے کہ موسیقی حرام ہے یہ قرآن میں کہاں ہے. مجھے خود اسلام نے بتایا کہ آپ قرآن کی کون سی آیت ہے جس سے موسیقی حرام ہوتی ہے, یہ پوچھا سوال. میں نے ان کو کہہ دیا لکھ دیا جواب میں کہ بھائی ہمارے یہاں صرف کلام پاک سے حرام و حلال طے نہیں ہوتا, بلکہ ہمارے یہاں چار طے ہوتا ہے. کلام اللہ سے ہوتا ہے اور حدیث شریف سے ہوتا ہے اور اجماع صحابہ سے بھی ہوتا ہے. اگر صحابہ ایک بات میں متفق ہو گئے تو ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے قرآن و حدیث, فرق ہم نہیں کرتے, احکام میں ویسے ہی ہے. اسی طرح سے ائمہ مجتہدین کا قیاس امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ, ان کے قیاس جو ہیں یہ ہمارے لیے یہی حیثیت رکھتے ہیں. بس یہ رکھے, یہ لکھے میں نے پہلا خطہ جواب دیکھ لیا. دوسری بات کیا آیا, میرا ایک دوست ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ قرآن کی آیت سے ثابت کرو کہ موسیقی حرام ہے. اب مجھ کو تھوڑا بزرگوں کا بن وہ ہوا, میں نے اس کو سب بات کیا. میں نے اس کو کہہ دے کہ ملعون ہے وہ شخص کمبخت, وہ کمبخت ملعون ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث ہوتے ہوئے قرآن کی آیت کا مطالبہ کرے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قرآن کے خلاف بتاتے تھے؟ جب قرآن کے جب احادیث شریف صریحا اور سچی اور صحیح ہیں تو اب قرآن کی آیت مانگنے والا ملعون ہے. تم پر ضروری تو نہیں کہتے قرآن کی آیت میں اسی طریقے سے آئے, اسی زبان میں آئے, اسی لفظ کے ساتھ آئے جو پوچھا گیا. قرآن میں مختلف انداز سے ایک چیز آ گئی, اصول آ گیا, اس کی شرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چیز پر اجماع ہو گیا, متفق ہو گئے. اب کوئی شخص کہے کہ مجھے حدیث شریف لاؤ تو وہ بے وقوف ہے. کیا نعوذ باللہ سارے صحابہ مل کے جمع ہو جائیں گے اور ایک چیز سے اتفاق کر لیں گے اور وہ کیا حدیث شریف کے خلاف ہوگی؟ حدیث شریف کے تو نتیجہ نکال عزت ہے امام مجتہدین. اس پر میں نے یہ قصہ اور لطف جواب کو بھیج دیا, ملعون ہے تم بخت بہت سب جواب. حضرت نواب اشرف علی خان صاحب صاحب میرے پیر میرے شہر سے, ان کو حضرت کو خط بھیج دیا کہ حضرت میں نے یہ جواب لکھ کے بھیج دیا اور یہ سب ملعون اور تم بخت اور مزدور بڑا سب جواب. اور میں نے یہ بھی لکھ دیا کہ پہلی بار جب خط آیا تھا تو میں نے یہ جواب لکھا تھا, دوسری بار میں یہ لکھ دیا اور یہ دوسرا جواب مجھے بہت سخت معلوم ہوا. تو حضرت نے پہلا جو جواب لکھا تھا کہ چار جگہوں سے احکام معلوم ہوتے ہیں, اس پہ نشان لگا کے حضرت نے لکھا کہ یہ جواب عالمانہ ہے. اور جہاں میں نے لکھا تھا کہ وہ کمبخت ملعون ہے اس پہ حضرت نے نشان لگایا اور سامنے لکھا یہ جواب عاشقانہ ہے. ارے اللہ کا عاشق برداشت کرے گا ان باتوں کو؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق, اس کو غیرت آنی چاہیے ان باتوں کی. ایمان کا خاصہ ہی یہ غیرت ہے. ایمان نام اس محبت کا ہے جتنی یہ غیرت ہو. آج ہمارا حال برا ہو. یہ فرماتے ہیں احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ, بزرگوں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیثوں کو رد کیا وہ ایسا ہی ہے جیسا کسی نے کلام اللہ کو رد کیا. ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور کتاب اللہ پر بھی اور ان تمام باتوں پر بھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یہ اسی آیت کا ترجمہ یہاں پر نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے اور مسلمانوں کے رستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے, ہم اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے. اب ہم کیا کریں کہ ہم غیر مسلمین کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس پر جائزہ لینا ہے ہمیں اپنا خود جائزہ لینا. میرا خطاب میں نے جیسے بار بار عرض کیا کہ بے دینوں سے کچھ ساختہ کچھ شاخ نہیں, ان سے ہے جو دینداری کی طرف مائل ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ایمان نہ ہے, سنتے ہیں یہ ناچ کلبوں میں ناچتے پھرتے ہیں اور اسلام کا استحضاء اور مذاق اڑاتے پھرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہماری کیا حالت ہے؟ ہم نے اپنے کتنی زندگی کی چیزوں میں کفار اور غصہ اور خود جاتا کر اختیار کریں, اس کا جائزہ لینا چاہیے. اگر ہم نے ایسا کیا ہوا ہے تو حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی اوپر سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ جوتا آئے اور سر پہ لگ جائے ہوش نہ آئے, بلکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو یوں ہی چھوڑ دیں تمہارے گناہوں کے ساتھ. میں کہتا ہوں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ حق تعالیٰ کو اس کا سہارا ہوتا ہے, چھوڑ دیں. حق تعالیٰ چاہیں تو کسی بھی شخص کو گناہ سے روک نہیں سکتے, قادر ہے لا حول ولا قوت الا بالله, وہی چاہے تو وہی قوت ہے. گناہوں سے روکنے والا وہی ہے, کسی نیک کام کو کرانے والا وہی ہے, کیا روک نہیں سکتے؟ پھر بھی یہ سب گناہ کرتا ہے. مسلمان ہوتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ امتی ہوتے ہیں, کیا وجہ؟ یہ وجہ کہ اللہ نے خود ہی فرما دیا ہم تمہیں اسی گناہ کے ساتھ چھوڑ دیں اور تمہیں جہنم میں داخل کریں. تو جہنم میں داخلہ دو طرح سے ہوگا, یا تو عبد العباد کی جہنم اگر ایمان ہی نہیں ہے اور ورنہ مسلمان ہے اور اس حالت میں ہے تو کچھ عرصہ جہنم میں کاٹے گا, وہ سزا بھی قابل ناقابل برداشت ہوگا. یہی جب گناہ کرتے ہو تو حق تعالیٰ یہی وعید سمجھتے ہیں. دیکھیں ایک مسلمان جب مسلمان کی تو شان, مسلمان چاہے کچھ کرے کیسی گناہ کرے کیسی فاجعہ کیسی فاجعہ, لیکن اس کے دل میں حق تعالیٰ کی محبت ضرور ہوگی. کیوں؟ کلام پاک کی آیت صریحہ ہے, رستے قطعی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان میں آئے ہیں ارے وہ تو اللہ تعالیٰ سے اشد محبت رکھتے ہیں, عاشق ہیں اللہ. یہ بتائیے کہ یہ جو آیت ہے کہ ہم اسے کیوں ہی چھوڑ دیں, گناہ کر چھوڑ دیں گے, اندازہ کیجئے ایک عاشق کے دل پہ کیا دوں گی سڑکوں میں ربیوں کے. كلا إنهم من ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. یہ جو جہنمی ہوں گے سب سے پہلے یہ محجوب کیے جائیں گے, پردہ ہو جائے گا ان کا اور اللہ تعالیٰ کی دنیا. پہلے تو یہ آفت آئی, پہلے تو یہ آفت آئی, پھر جہنم. جہنم تو نام ہی نہیں دیتا ہے. ایک عاشق کے لیے ایک مسلمان کے لیے کتنی شدید بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرمائے کہ ہم اسے اسی حال میں چھوڑ دیں. اور یہی حال ہوتا ہے, ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں, نہیں امر بالمعروف یہ ہے کہ نیک کاموں کا حکم کرنا اور نہی عن المنکر برے کاموں سے روکنا, اور یہ کم سے کم اپنے بیوی بچوں اور اہل عیال کے لیے تو فرق ہے. اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو دوزخ سے بچاؤ, یعنی ہر اس کام سے بچاؤ جو دوزخ کے درمیان جاتا ہے, یعنی گناہ سے بچاؤ. یہ تو فرض ہے. اگر کوئی شخص اتنا بھی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو مجھے بالکل گناہ کر رہا ہے, جی بچوں میں سے کوئی گناہ کر رہا ہے اور چپ بیٹھا ہوں, چپ کیسے بیٹھا؟ خود اپنے کو گناہ سے بچانا ضروری ہے اور اپنے اہل و عیال کو گناہ سے بچانا ضروری ہے. حدیث شریف ہے کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو تمہارے اوپر ایک ایسی بلا آئے گی کہ تم اس وقت دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہ آ جائے, اس بلا کو ہٹانے کے لیے تم دعائیں مانگو گے, رو گے گڑ گڑاؤ گے, تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے بارے میں یہ آیت تو آپ کو بظاہر لگے گی کہ کفار کے لیے ہے, لیکن بھرا ہم کفار کا کام اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم پھر تو وہی مشکل کر رہا ہے. لیکن ایک آیت ہے بالکل مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کو خدا میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. وہ آیت یہ ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس آیت کے آخری حصے کو, یعنی اس حصے کو, یہ آیت تو مسلمانوں کو خطاب ہے, یہاں کفار کا خطاب نہیں ہے. مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پکارنے کو ایسا پکارنا مت سمجھو, وہ اگر بلائیں کسی تم کو تو ایسا بلانا مت سمجھو جیسے عام آدمی. تو مسلمانوں کو خطاب ہے, اس میں یہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ آیت بھی احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی. فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کو فرما رہے ہیں پھل جائے, ہوشیار ہو جاؤ, یہ وارننگ دی جا رہی ہے. پھل یہ حضر الدین, یہ وارننگ انگریزی میں دی ہے, وارننگ ہے تم لوگوں کو, ہوشیار ہو جاؤ. جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو کوئی فتنہ آ پہنچے گا دنیا میں یا آخرت میں عذاب علیم ہوگا, دنیا میں بھی پہنچ جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت معمولی بات نہیں. ابھی میں آپ کو کچھ عرض کر دوں گا کہ ہاں کہاں کہاں مخاطبت کر رہا ہے, آپ کو خود ہی اندازہ ہو رہا ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی جو وعید ہے تو ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں اہل اپنے اہل و عیال کو بچانا چاہیے یا نہیں. ہمارا دائرہ بہت دور تک کا ہے نہیں, ہم تو بس ہر شخص اپنے اہل و عیال سے بخود تک ہے, تو زیادہ کہ ہم بات ہی نہیں کرتے. وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ساری دنیا میں اسلام لانے والے ہیں, ہم تو ایک چھوٹے سے اپنے گھر کے اوپر اسلام لانے کی فکر میں, اسی کا مطالبہ آپ نے کیا. ایک جگہ کلام پاک میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, یہ 164. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جب ان میں انہی کی جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں, تزکیہ نفس کرتے ہیں. تو آپ تصور کہہ لیجئے, سلوک کہہ لیجئے, اصلاح نفس کہہ لیجئے, جس عنوان سے کہہ لیجئے, یہ کلام پاک کی آیت کی روح سے ہے. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں لکھتے, پیری مریدی ہم نے نہیں نکال لی, مریدی کلام پاک سے. اور یہ اور باتیں اس کا غلط استعمال لوگوں نے کیا, تو غلط استعمال تو بہت سے ڈاکٹروں نے ڈاکٹری کا بھی کیا. یا تم ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دو گے یا دوائی کھانا چھوڑ دو گے, تم صحیح ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے. تو ایسے پیغمبر کو بھیجا جو وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں, اور بال یقین یہ لوگ اس سے پہلے غلطی میں تھے, صحیح غلطی میں. اور ایک جگہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک عمدہ نمونہ رکھ دیا ہے. بتائیے اگر کلام پاک کی آیت کا کوئی انکار کرے تو کیا حکم ہے اس کا؟ پوچھے کسی آدمی سے کیا حکم ہے, کہتے ہیں کہ میں کلام پاک کی اس آیت کو نہیں مانتا, کیا حکم ہے؟ کافر ہو گئے ہیں نہیں ہوتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور سارے بڑے بڑے حضرات کو سامنے نہیں, کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہ مانیں تو اس قرآن کی آیت کا انکار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتا دیجیے آپ, آپ بتائیں. اللہ کہے کہ ہم نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا, اور آپ کہیں کہ نہیں ہم نمونہ نہیں مانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان رہے گا؟ اب آج آپ شادیاں کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ مانتے ہیں, یہ نمونہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر کے دکھایا کہ میری امت کو یوں نکاح کرنا ہے, یوں رخصتی کرنی ہے, یہ طریقہ ہے شادیوں کا, کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ تو وہ نمونہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور جب نمونہ ہوئے تو تم ان کے خلاف کرتے ہو تو نمونہ مانتے ہو؟ تو تعویلیں کرنے سے تو کام نہیں بنے, تعویلیں کرنے سے تعویل تو اور شیطانی تھی. اقرار کرنا چاہیے اپنی غلطی کا کہ ہم کیا کریں, اور ہمارے کانوں پہ جو تک تو نہیں رہی تھی, کسی کو کہتے تک نہیں. یعنی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں قرآن پاک, یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی مخالفت, جو مخالفت نہیں ہے, کھلی ہوئی مخالفت اللہ لینا. اور ایک جگہ ہے کلام پاک میں, واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, سورۃ النور کی آیت ہے کہ نماز قائم کرو, یعنی جو عبادت بدنی ہے اس کا ادا کرو, وآتوا الزکاۃ اور عبادت مالیہ کر دیتے. لیکن یہاں تک کافی نہیں, فرماتے ہیں اللہ میں واقعی مسلح بات, لال لکم تو رحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. واطیع الرسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بلائیں آ گئی، بچیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، یا اللہ رحم کیجیے، رحم ہوگا تم پر. اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے تو تم فرائض و واجبات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی تو کرنے کرو. اطاعت کا لفظ ہے، اطاعت کہتے ہیں اطاعت، اطاعت کہتے ہیں زبردست. آج کل میں ٹھیک کر رہا ہوں، اپنا بہت ہی زیادہ گڑبڑا ہے. اطاعت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہنسی خوشی کہنا مانو، یہ فرق ہے. اطاعت کے معنی ہوتے ہیں تو، تو کے معنی ہوتے ہیں کہ ہنسی خوشی کہنا مانو، ہنسی خوشی مانو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہنسی خوشی ماننا ضروری ہے. تو جس کی عظمت ہوتی ہے اس کا کہنا مانو، یہ عظمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں سب کو تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اپنے احباب کو کہہ رہا ہوں، دیندار ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہیں، بزرگوں سے تعلق ہے، ان شادی ہالوں میں جو اڈے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء کے، نہیں تو ثابت کرو، میں ثابت کر سکتا ہوں اس کے اندر سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء کے کچھ نہیں ہوتا. اگر عورتیں جمع ہو رہی ہیں تقاریب میں، ناجائز کام ہو رہا ہے، عورتیں خوشبو نکال کے نکل رہی ہیں گھر میں، حرام کام ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو رہا ہے، عورتوں کا اجتماعی جائز نہیں اس طرح کا، اور بے پردہ عورتیں جا رہی ہیں، ان کے اندر روشنیاں ہو رہی ہیں، اختلاف ہو رہا ہے، نام و نمود کا کھانا ہو رہا ہے، ایک ایک چیز جو حرام ہے وہ ہو رہی ہے. اور کہتے ہو کسی اللہ لینان استحجا، اور کس چیز کو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بتائیں کہ یوں شادیاں کیا کرو اور تم یوں شادی کرتے ہو. کچھ تو دل میں درد ہو، کچھ تو دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو. ان حال ان لوگوں کا جاڑی والے ہیں، اپنے سے اوپر سجانے والے ہیں، وہاں جا کے بیٹھے آپ کا وہاں کیا کام؟ آپ کو تو ایک مثالی دین پیش کرنا تھا، آپ کو تو ایک ایسی شخصیت بننا تھا کہ لوگ آپ سے دین سیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے داعیہ اللہ، کہ ہم نے تمہیں داعیہ اللہ بنایا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنایا. کس طرح کا؟ سراج، داعیہ اللہ نہیں وہ سراجم منیرا، کہ روشن چراغ جیسے ہوتا ہے. روشن چراغ تو وہ ہوتا ہے جہاں رکھ دیا جائے سب کو روشنی پہنچ رہی، ہمیں تو ایسا بننے کا حکم ہے. یہ جہاں خرافات نہیں، تو میں ایک مثال نہیں دے رہا ہوں، اس کے نہیں ہے ایسے خرافات ہیں جس میں مسلمان شرکت کرتے ہیں، دیندار مسلمان یہی ذمہ دار ہیں اس دینی بربادی اور تباہی کا جو مسلسل ہم پیار کیا ہے، یہ ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں. ہم مسلمانوں کو جو دیندار ہیں، ہم جو اور بالخصوص جو مقتدا ہیں، جو بزرگ ہیں اور جو علماء ہیں، ان کو ایسے ہیں دین کا غلط تعصب سب سے قائم ہو جائے. وہ یہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کا یہ طریقہ بتایا تھا شادی کا، کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا طریقہ نہیں بتایا. سوچیے آپ کو، میری بات میں تو آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ہم کل کیا رہے ہیں اس کے بعد کس طرح سے تم یہ دماغ میں غرور اور دھوکہ بٹھائے ہو کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے کوئی خاص بندے ہیں، کوئی مقبول بندے ہیں، کیونکہ ہمارا فلاں بزرگ سے تعلق ہے. حکیم العمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت اور رحمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، قیامت تک جمع نہیں ہو. گناہ میں اللہ کی لعنت ہے. اور تم کہو کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، کلام پاک کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر تم یہ گناہ کرو تو کیا لعنت نہیں ہے؟ لعنت کی لعنت کے ساتھ ہی اللہ کی رحمت جمع ہوتی، کیا اس کے ساتھ تعلق مرنا ہوگا؟ دھوکا ہے، سب دھوکے میں ہم پڑھیں. دیکھیے ہم سے اللہ تعالیٰ نے صاف مطالبہ کیا ہے، ہم ایک گناہ بھی نہیں چاہتے. بتا دیجیے آپ سلام پاک دیکھ لیجیے، احادیث دیکھ لیجیے، بتا دیجیے مجھے کہ ایک گناہ کی بھی اجازت دی گئی ہے، بتا دیجیے، چھوٹے گناہ کی اجازت دی گئی ہے بتا دیجیے. تو پھر جب نہیں دی گئی ہے اور تم کر رہے ہو تو اس کی مخالفت کر رہے ہو، اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. اور تو خوشبو لگا کے عورت نکلے اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ وہ تو ایسی رہتی ہے خراب عورت. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بزرگوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بہت بڑا سمجھو، تمہارے دل سے نکل گئی عظمت. آپ ہی واسطہ ہیں مخلوق اور حق تعالیٰ کے درمیان، آپ ہی نے خالق مخلوق کا فرق بتایا، آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں مخلوق الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامل ہیں, اللہ کے پیغمبروں میں سب سے زیادہ افضل ہیں, اللہ کی طرف راستہ بتلانے والے ہیں, اللہ کی طرف سب کو بلانے والے ہیں, اللہ کی خبریں سنانے والے ہیں, اللہ کی باتیں معلوم کرانے والے ہیں. آپ ہی سب کے لیے بارگاہ رحمانی کا دروازہ اور دربار سمجھیت میں سب کا وسیلہ ہے. جو آپ سے مل گیا, اللہ سے مل گیا, تم اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے سمجھتے ہو کہ ہم شیخ ہیں اور صوفی ہیں, فلاں ہیں اور فلاں ہیں, کچھ نہیں ہو تم مخالف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو تم آج حرکتیں کرتے ہو, تصاویر تم کھنچواتے ہو, ویڈیو تم بنواتے ہو, سبھی گناہ ہیں تو بخاری شریف کو حدیث بنی ہوئی ملا نے کیا کیا یہ قدر خورا بات کر. جو آپ سے مل گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا کافی آیت بڑی بلکی ہے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہوشیار ہو جاؤ, وارننگ ہے. کیا ہے؟ ان تصیبہ فتنہ, اس کو کوئی فتنہ پہنچے گا دنیا, او یصیبہ عذاب الیم, اور آخرت میں اس کو یاد اپنے دردناک عذاب ہوگا. جو آپ سے مل گیا اللہ سے مل گیا, جو آپ سے جدا ہوا اللہ سے جدا ہوا, یہ خرافات کر کے تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاؤ گے یا جدا ہو جاؤ گے؟ ہمارے حضرت ڈاکٹر میں جدا تھا, یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں بڑے بڑے حضرات علماء اور غیر علماء سب رجعت زبان گواہی دیتے ہیں کہ یہ بہت ہی خاص اللہ والے ہیں. میرے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور شاہ راؤ تھا جن کا درجہ ہمارے حضرت سے کہیں بلند, حکیم العمر رحمۃ اللہ علیہ کے قربان تھے, ہم لوگ ہمارے ہر سر زمانہ تھا. وہ حضرت حکیم مکتب صاحب کے ساتھ تشریف لے آئے تھے مکہ مکہ زمانہ, حضرت سے ملنا ہے. حالانکہ مکہ مکہ زمانہ کوئی سلاح بھیجوا دیتے تھے تو حضرت سر کے قدم جاتے تھے, حضرت سے چھوٹوں والے بہت حضرت کرتے, ان کے درجات کو جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. ہمارے حضرت نے کبھی بھی کہیں اگر جانا بھی پڑ گیا اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ نکاح کے بعد لڑکی والے کھانا دے رہے ہیں تو کھانا کھاتے نہیں, اور اپنے سارے بچے بچوں کی شادی بالکل عین سنت کے مطابق کی. اس لیے عرض کرتا ہوں اس گناہ کو کہ اس گناہ کے ساتھ اور بہت سے گناہ ملے ہوئے ہیں. صاف ہے صاف کیا گناہ نہیں, عورتوں کی حکومت ہے, جس گھر پر عورتوں کی رائے سے جو گھر چلے اس گھر پہ لعنت آئی ہے. کیا کیا ہے یہ گناہ لیکن, اور پھر یہ ہے کہ بعض گناہ جو ہیں اس سے بڑوں تک ہوتے ہیں, مثلا سود کھاتے ہیں, ساڑھے تھوڑی سود کھاتے ہیں, بڑے بڑے حضرات سود کھاتے ہیں, کروڑ پتی ہیں اور مزید کروڑ روپیہ قرض لے کر کرتی لگاتے ہیں, یہ سود کھوڑ دیتے ہیں. بےچارا غریب آدمی, اس کی تو بینک سے بتائی پوچھا, میں تو غریبوں سے پوچھا میں بینک اکاؤنٹ کریں, بینک کی طرح نہیں پتا, زیادہ تر پاکستان کے لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ ہی نہیں, پیسہ ہی نہیں, کہاں بینک اکاؤنٹ, بینک اکاؤنٹ کی بات تو ہم آپ کر رہے ہیں, پاس جا کے دیکھیے ہاتھوں والوں کو کہاں کا بینک اکاؤنٹ, بےچاروں کے پاس روزانہ بڑی مشکل سے گزرا ہو رہا ہے, بینک اکاؤنٹ کہاں, وہ کہاں سوچتا. لیکن یہ غریب لوگ بھی شادی میں وہی خراب بات کرتے ہیں, تو یہ ہما بھی گنا ہے جس کو ہم آپ اجازت دے رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں. یہ داری والی بیٹھا رہے کر سکتے ہم دیندار لوگ, یہ تو الگ ہو جاؤ اس سے تاکہ دوسرے لوگ سمجھے کہ یہ چیز غلط ہے, کم سے کم اتنا تو ہو دین صحیح تو اپنی جگہ کے اوپر آ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا. بزرگوں خوب جان لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وفات کے بعد بھی اسی طرح باقی ہے جیسے آپ کی حیات میں اور قیامت تک باقی رہے گی. تمام مخلوق قیامت تک آپ ہی کی شریعت کی مکلف ہے, جس نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا, اور آپ کا معجزہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے یعنی کلام پر. حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد اور تمام آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. روایت کیا اس کو بخاری میں اور مسلم میں, اور فائدے میں اس کے لکھتے ہیں فادر تو آپ کو صاف سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک طرف باپ کا حکم ہے بیوی بچے کہہ رہے ہیں آپ کے نفس کی خواہش سے اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کیا مطلب ہے اس طریقے سے کس پہ عمل کرو گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرو گے یعنی اگر میری مرضی آ رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا جو فرما رہے ہیں کہ میری مرضی اور دوسروں کی مرضی میں تزاحم ہو ٹکراؤ ہو تو تم کس کو ترجیح دو گے تم میری مرضی کو ترجیح دینا میں جیسا بتا رہا ہوں ویسا کرنا یہ ہے حدیث شریف کا مطلب یہ ہے محبوب ہونے کی علامت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے میرا کہنا نہ مانا جس نے میرا کہنا قبول نہ سنی میرا سنا کہ ایک حدیث شریف ہے جس کو ہمارے اندر ڈاکٹر میں ہے آج بھی سنایا کرتے تھے کہ حوض کوثر ہوگا قیامت کا دن ہوگا تو ظاہر گرمی ہوگی یہ سب لوگ میدان حشر میں ننگے اٹھائے تھے کیا بے حیائی کی بات ہوگی کہ مرد عورت سب ننگے کھانے تو وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا سورج دوا لینے سے ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں اس وقت مسلمان حوض میں کوثر پہ پہنچیں گے اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض میں کوثر کا پانی پلائیں گے کچھ مسلمان پہنچیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پیش کریں گے تو جبیر علیہ السلام روکیں گے تو میرے امتی یا رسول اللہ آپ کو پتا نہیں آپ کے بارے میں کیا کہتے انہوں نے بے حیائی کی فلاں فلاں باتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دور ہو یہ ٹی وی یہ انٹرنیٹ اس کے اندر کیا کیا آ رہا ہے اور کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں فحش اور ٹی وی تو گھروں کے اندر اس کے اندر بے حیائی کی سب چیزیں بے حیائی کی تو آ رہی ہیں اس دہائی کی تو نہیں آ رہی جو انٹرنیٹ اور موبائل کی جو فلمیں ہیں لیکن ہیں تو بھی جائیں گی اس کو پورا گھر بیٹھ کے دیکھتا ہوتا ہے اسے موسیقی سنتا ہوتا ہے اور فحش اور لفظ چیزیں یاد رکھیے لہو و لائیو ٹیلی ویژن پہ دیکھنا قرآن کی صریح آیت کی روح سے لانا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر کس نے میرا کہنا قبول نہ کیا عرض کیا گیا کہ قبول کس نے نہیں کیا یا رسول اللہ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے قبول نہیں کیا اور کیا چاہیے آپ کتنی سری حدیث چاہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث اور کلا کا مشکا عبرت کے لیے ہے تاکہ ہم عبرت پکڑیں اقوال و افعال اور احوال اور اخلاق کے آداب سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں موجود ہے صوفی کے ظاہری آداب ہی سے اس کے مقام کا پتہ لگتا ہے جتنا سنت کا مطلب ہوگا وہی ہے صوفی وہی ہے جس سنت کا مطلب ہے یہ صوفی ہے جو شادی حال میں بیٹھا ہوا صوفی کیا ہے مخالف رسول پاک صوفی کے ہیں اسی لیے پچھلے سوال کو بھی بیان ہوا ہے سبیل من اناب اس کا راستہ پکڑو اس کے راستے کو اختیار کرو اس کے راستے کی سبا کرو جو منیب اللہ ہو اللہ تعالیٰ کی انعامت حاصل ہو یہ فرض ہے ہر ایک کے لیے یہ انعامت ہے گناہ کی مجلس میں جا کے بیٹھ جائیں یہ انعامت اللہ منیب اللہ یہ کر سکتا ہے جتنے بزرگ ہمارے گزرے ہیں یہ سب پورے پورے متبع سنت تھے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ اگر کبھی انہوں نے سنت کے خلاف کیا تو سب شرمندہ و نادم رہے یہ نہیں کہا کہ تعویذیں کر کے صحیح تھے حتیٰ کہ جن بزرگوں کو بہت استغراق ہو گیا تھا عبادت کرتے کرتے ان کا بھی یہ حال تھا کہ اس استغراق کے حال میں بھی سنت کو نہیں چھوڑتے چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ان کے بارے میں حضرت شیخ عبدالقدوس صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو پرانے بزرگوں میں ان کا سلسلہ ہے دور ہے شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر استغراق تھا کہ ہمیشہ نماز تو جماعت سے جامع مسجد میں پڑھتے تھے لیکن راستہ عمر بھر یاد نہیں ہوا استغلاف میں. یہ کیفیت تھی استغلاف کی. حضرت کے خادم تھے بختیار, وہ آگے آگے چلتے اور حق کہتے چلے جاتے, بس اس کی آواز سے چلتے جاتے اور مسجد تک پہنچ جاتے. 30 برس تک مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی مگر راستہ یاد نہ ہوا. اس قدر تو استغلاف, مگر اتباع سنت کا یہ حال تھا کہ کسی ادنا سنت کو بھی ترک نہیں کیا. یہ صوفی ہے نہ کہ یہ صوفی, یہ منیب اللہ ہے نہ کہ یہ منیب اللہ ہے. شادی اور بیٹھنے والا, تصاویر کھنچوانے والے, ویڈیو بنوانے والے, ارے اللہ کا خوف میں نہیں آتا. اگر کوئی عالم فتویٰ بھی دے اور اس کے فتوے میں کوئی دلائل بھی ہو تو دوسرے علماء کچھ اور فتویٰ بھی تو دے رہے ہیں, تو مختلف فی مسئلہ ہو گیا. جب مختلف فی ہو گیا تو اس کو تو بچنا اس سے ضروری نہیں ہوا کیا؟ کہاں عقل ماری گئی ہے؟ جب کچھ علماء یہ کہیں کچھ علماء یہ کہیں تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ بچو گے؟ گناہ سے بچو گے؟ یہی عنابت اللہ ہے نا. اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آئی. انا للہ ہے وانا الیہ, یہ اتباع سنت تھی ان کی جس سے وہ اس درجے تک پہنچے. بعض لوگ مجذوب ہوتے ہیں, وہ اتباع سنت نہیں کرتا, ہوتے ہیں بڑے درجے ان کا حال تو لیجیے کہ محمد رحمۃ اللہ علیہ وسلم مجازیب جو ہوتے ہیں, کیونکہ یہ خود کامل نہیں ہوتے, کیوں سنت کی طرح نہیں کرتے, لہذا دوسرے کی طرح. لیکن وہ معذور ہوتے ہیں, یعنی کہ جان بوجھ کے نہیں کرتے, وہ نہیں کرتا. کوئی مجذوب بھی ہو تو وہ جان بوجھ کے سنت کو نہیں چھوڑتا, لیکن معذور ہوتا ہے. کیوں معذور ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے خاص وارث ہوتا ہے ان کے اوپر, اللہ تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے. اس کی وجہ سے عقل ختم ہو, عقل سل ہو جاتی, اس وجہ سے وہ معذور ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے وہ مکلف بھی نہیں رہتے. فرماتے ہیں کہ لہذا یہ حضرات دوسرے کی تکمیل بھی نہیں کرتے. کامل اور مکمل وہی ہے جو قدم بقدم وہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے, جس کا ظاہر ہو مثل ظاہر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور باطن بھی ہو مثل باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. شکر کے موقع پہ شکر کرتا ہوں, صبر کے موقع پہ صبر کرتا ہوں, رضا کے موقع پہ رضا, تحویز کے موقع پہ تحویز. تو باطن تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. کہاں سے ہو؟ یعنی ہر عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے قبلہ و کعبہ ہوں. اس کے ظاہر کا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہو اور اس کے باطن کا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہو, یہ ہے وہ منیب اللہ جس کی ہمیں اتباع کا حکم, ہر ایک کی اتباع کا حکم. فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشہ بلا فصل میری امت میں جماعت رہے گی جو اصل حق کی تبلیغ کرتی رہے گی. جو دین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اور جو صحابہ نے کر کے دکھایا, ان کو ان کی نصرت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان پر کوئی غلبہ نہ پا سکے گا. مطلب یہ کہ ان کو حق کے اظہار سے کوئی روک نہ سکے گا, چلتے ہمیشہ رہیں گے ایسے لوگ جو آپ کو بتا دیں گے کہ حق کیا ہے. یہ جماعتی کی برکت ہے کے باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اس قدر عرصہ گزر چکا ہے, مگر ان لوگوں کی برکت سے حق اور باطل ایسا متمیز ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل. بشتی زیور لکھ لی سب سے بڑھ کر, پورا دین بشتی زیور ہے. لے آئیے, مطلب میں نے کسی سے کہا ایک کتاب ایسی لے آئیے جس میں پیدائش سے لے کر مرنے تک کے تمام احکام اتفاقیہ اور سنتیں سب درج ہوں, پوری دنیا میں ڈھونڈ لیجیے. کہاں جائیں گے؟ ہے کوئی کتاب؟ ہے تو لائبریری چیلنج ہے. وہ کون سی کتاب؟ بشتی زیور. اور اس بشتی زیور کی یہ ناقدری, اسے جو جو لکھا ہوا اس کا آلنسا کر رہا ہے. لکھا ہے تقاریب میں عورتوں کا جمع ہونا ناجائز, اس کو جائز کر رہے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے اللہ سے ڈرو تم لوگ, اللہ تعالیٰ کا خوف کرو. ایک مجدد وقت قرآن و حدیث کی بنا پہ اور پرانی فقہ کی کتابوں کے حوالے سے کہتا ہے کہ تقاریب میں عورتوں کا جمع ہونا جائز نہیں, اور تم اس کو تعبیر کر کے جائز کرو. ڈرو اللہ, ہم نے تو اپنے احباب کے ساتھ چھوڑ دیا. سب لوگ اللہ اگر چاہتے ہو تو ان لعنت کے کاموں کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا, ورنہ ہفتہ کا رحمت جمانے تمہارا سارا تہجد وغیرہ سب بیکار جائے گا. کیوں تم مخالف ہو رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرتے. اگر کوئی خالص دین اور اس کے احکام آج معلوم کرنا چاہے تو نہایت سہولت سے معلوم کر سکتا ہے. لیکن میرے جیسا جاہل آدمی آپ کو بیٹھنے دے مجھے پڑھ پڑھ کے بتا دے گا, صبح کو تعلیم الدین سے پڑھ پڑھ کے بتا دے گا. کیسے؟ انہیں بزرگوں کی برکت ہے. یہ تھے مقتدی سنت بزرگ بزرگوں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے عمل لکھا بھی, بتایا بھی اور عمل کر کے دکھایا بھی. کس نے؟ حکیم الامت مولانا شفیع صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کوئی بزرگ بھی ایسے نہیں ہوئے جنہوں نے اتباع سنت نہ کیا ہو. خلاف سنت تو مخالف رسول ہوا, اس کو تو چھوڑ دو, اس کی اتباع نہ کرو. قرآن کی ایک آیت میں ہے ایسے لوگوں کی اتباع ہی نہ کرو, ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو منی غلام. کوئی بزرگ بھی ایسے نہیں ہوئے جنہوں نے اتباع سنت نہ کیا ہو, حتیٰ کہ اگر غلب حال سے کبھی اتباع میں کچھ کمی بھی ہو گئی تو اپنی اس حالت کو ناقص سمجھا انہوں نے اور کبھی اس پر اصرار نہیں کیا. غرض یہ بالکل تہمت ہے کہ بعض بزرگوں کے طریق خلاف شریعت بھی ہوں. سب بزرگوں کا طریقہ ایک رہا ہے اور وہ یہی ہے کہ سنت کی طرح. افسوس آج ہماری عبادت گاہ مساجد قبرستان خانقاہ مساجد سب میں خلفساد ہے, سب میں خلاف سنت. حتیٰ کہ اب وضو بھی نہیں کرتے. سنت کے مطابق وضو کتنوں کو مانو؟ بہت کم. قبلہ روحی نہیں ہوتے وضو کے وقت, تب یہ سامان کروڑوں کروڑ خرچ کر کے تو مسجد کا مینارہ بنا دیتے, اور مسجد میں داخل ہو تو وضو کی جگہ قبلہ رو نہیں ہے. انا للہ وانا, اس مینارے کا کس نے حکم دیا تھا بنانے کو؟ کیا یہ مینارہ جب تم اتنا بلند بنا رہے ہو یہ اتباع سنت ہے؟ یہ ہماری عبادت کا ہے. اور جو ایسا چیز ہے آپ خود سوچئے, میں کسی کے الزام نہیں لگا رہا, کسی کی اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا, آپ خود سوچئے کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس مسجد کا مینارہ بنا, میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت لمبا مینارہ بنا دو, پیسے کی کمی نہیں. حضرت نے کہا کہ کتنا لمبا بناؤ, کتنی دور سے نظر آئے گا؟ فرمایا کہ دیکھو مینارے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب کوئی قریب آ جائے تو مسجد ممتاز ہو جائے, پہچان لی جائے کہ یہ گھر نہیں مسجد. بس اتنا مینارہ ہو کہ جب مسجد کے سامنے بندہ آئے تو اس کو پتہ چل جائے. میں نے حضرت کتنا چلے گئے, دو ڈھائی ہاتھ, دو ڈھائی ہاتھ کا مینارہ رکھا کر تین چار ہاتھ ہو گئے. لیکن یہ ہے, یہ ایک کروڑ روپیہ مینارے کا خرچ کر دیا. اللہ کا خوف نہیں تم کو؟ یہ چندے کی گھر بنائی تم نے, یہ تم نے اتباع سنت کیا, یہ تو بھائی سنت کہتے ہیں. میں تو کہ مساجد ہوں حتی کلام پاک, کیا کلام پاک آج سنت کے مطابق؟ آپ کو میں بتاتا ہوں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا ہے مسجدوں کو بلند اور شاندار بنانے کا. یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور پیشگوئی کے فرمایا, یقیناً تم لوگ اپنی مسجدوں کی آرائش و زیبائش اسی طرح کرنے لگو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں میں کی. تو ایک تو آپ کا رخ شادی ہال ہے جس میں اتباع سنت کو تو کیا کریں گے, آپ کئی گناہ کر سکیں گے, اور ایک یہ ہماری عبادت گاہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ خناس دماغ میں چپ سما گیا ہے کہ خوب عالیشان بناؤ, خوب زینت بناؤ, خوب فانوس لٹکاؤ, کیا یہ اتباع سنت ہے؟ اور عبادت گاہوں میں چلو تم نے کہا یہ دنیا کا کام ہے, تم کو مسجدوں میں کس نے کہا ہے؟ وہی خرافات وہاں بھی وہی اسلام. سنا نہیں ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بھی ایک وقت میں جب میں تم میں نہ ہوں گا اپنی مسجدوں کو اسی طرح شاندار بناؤ گے جس طرح یہود نے اپنے کنیسے بنائے ہیں اور نصارہ نے اپنے گرجے. میں صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ تم ان کو تلاش کرو. سبیل من اناب الیک, یہ انابت اللہ نہیں ہے کہ مینارے بنائے جائیں اور اس پہ فخر کیا جائے کہ میں نے کراچی شہر کا سب سے بڑا مینارہ بنا دیا, یا یہ مینارہ اب ایک کلومیٹر دور سے نظر آتا ہے اور لوگوں کا پیسہ دفن کر دیا اس کے اندر, بلکہ جہنم میں کون آنے والا. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے تو دریاں واپس کروا دی, اس نے صحیح تھی بھائی. لوگ کہتے ہیں ہم پیسہ دے دیں گے بنانے, آپ یہی کہتے ہیں نا, جب چٹائیاں موجود ہیں دریوں کیا. اور پھر فرمایا کہ ایسے چندے میں ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں؟ ایک لاکھ میں خرچو اس چندے میں ثواب ملے گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی مساجد کو مزین کرنے لگو اور اپنے قرآنوں کو آراستہ کرو تو سمجھ لو کہ یہ تمہاری ہلاکت کا وقت ہے. ہلاکت تو آئی ہے, ہلاکت تو آپ کے گھروں کے گرد منڈا رہی ہے, نہیں منڈا رہی ہے. تو تم نے خود ڈالی مسجدوں کو آراستہ کرنا شروع کر دیا اور قرآنوں کو مزین کرنا شروع کر دیا. کلام پاک رنگا رنگ کہیں یہ ہے, اس طرح سے دین کی کتاب ہے, اس طرح سے دینی رسالہ. ارے بھائی ابلاغ مقصد ہے کہ پہنچ جائے بات سیدھے سیدھے بلیک اینڈ وائٹ سفید کاغذ کے اوپر کالے یا نیلے سے تحریر کر دو, یہ رنگا رنگ پھول پتیاں بوٹے تصاویر بنانا. خیر یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے دی, قبرستان کو لے لیجیے. کیا ہمارے قبرستان سنت کے مطابق؟ بھائی مساجد اور قبرستان اور یہ درگاہیں دینی یہ تو بالکل اہم دین ہے, کہ یہ سنت کے مطابق کیوں لگاتے ہیں؟ کہ سنت قبرستان میں ہمارے سنت کے مطابق نہیں رہی, قبریں تو مٹانے کے لیے ہیں نہ تو اس کا نام باقی رکھنے کے لیے. حاکم الامت رحمتہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ابھی کل پڑھا تھا منصور, یہ جو مٹی ڈال دیتے ہیں برابر کرنے کے لیے قبر کو مٹی اڑ جاتی ہے. فرمایا کہ اس کی اجازت تو ہے, یہ جائز تو ہے, لیکن اس کو یہ اچھا نہیں. سماج نہ تو قبریں سنت کے مطابق, نہ مدارس, نہ مسجد, اور شادی والوں کا تو پوچھ نہیں کیا, اور گھروں کا تو خیر نہیں کیا, نہ کھانے کا طریقہ سنت کے مطابق, نہ وضاقتہ سنت کے مطابق. اگر بہت بڑے خود صوفی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو بچوں کا لباس پہناتے ہیں, کافروں والا لباس سننا اس رقم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. اللہ نے آنکھیں تو دی ہیں آپ کو, دیکھیے تو صحیح کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. دعا کیجیے مطلب ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وعلى آل محمد 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 وعل